السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. محترم دوستو اور بھائیو، آپ اور ہم بار بار یہ بات سنتے ہیں کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، ان سب پر حاوی ہے اور ہر جگہ اس کی پابندی ایسی ہی ضروری ہے جیسے عبادات میں ضروری ہے، معاملات میں بھی ضروری ہے، معاشرت میں بھی ضروری ہے. عبادات کی حد تک بعض چیزوں کو ہم نے اتنا زبردست سمجھا اور مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے کہ ہم ظہر کی چار رکعات، فجر کی دو رکعات، مغرب کی تین رکعات، اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی برداشت نہیں کرتے، نہ ہم کبھی سوچتے ہیں، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ایسی ہی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی کی اور جیسا کرنے کا حکم دیا وہ ایسا ہی ہے. الحمدللہ عبادتوں کے معاملے میں ایک حد تک مسلمان بہت ساری عبادتوں میں وہ فرائض اور واجبات اور سنن وغیرہ کا خیال کرتے ہیں، پھر اس میں بھی بعض مرتبہ بعض بدعات شامل ہو جاتی ہیں عبادتوں کے نام پر، وہ الگ مسئلہ ہے. جو بات آج میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ معاملات کے سلسلے میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنا، کس طرح زندگی گزارنا ہے، اس کا ایک طریقہ اس کو سکھایا اور بتایا. جب زندگی دو انسان گزارتے ہیں تو اس میں کئی مسائل پیش آتے ہیں، لین دین کے مسائل پیش آتے ہیں، ساتھ رہنے میں معاشرت کے مسائل پیش آتے ہیں، حقوق ادا کرنے کے مسائل پیش آتے ہیں. دوستو، ان مسائل میں ہم لوگوں سے بہت زیادہ غفلت اور کوتاہی ہو رہی ہے، اس کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں. اس میں ہم آزادانہ طریقے پر یا غیروں کے طریقے پر یا جیسی سہولت آدمی کو مل گئی سوچے سمجھے بغیر ویسے کام کر لینے کو سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، حالانکہ عبادات کا جہاں تک معاملہ ہے اس کا تعلق اللہ سے ہے، اور معاملات اور معاشرت اور اخلاق ان کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے. جو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ بہت رحمان اور رحیم ہے، ان کو ہماری کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ سب ہمارے اپنے لیے ہے، لیکن جو معاملات وغیرہ ہیں اس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہمارے ہوتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کو اس کی ضرورت ہے، ہر ایک کو اس کا حق ملنا، یہ اس کی اپنی ضرورت بھی ہے، اس کا اپنا حق بھی ہے. اور قرآن پاک اس چیز کو جس انداز میں اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، اس سلسلے کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس آیت کا جو شان نزول ہے، یہ آیت جو نازل ہوئی کب نازل ہوئی، اگر وہ ہم سنیں تو اندازہ ہوگا کہ اس کی کیا اہمیت ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے جو اہل ہیں ان کے سپرد کر دو، جس کی امانت اس کے حوالے کرو، یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. سن لیا اور سمجھے کہ واقعی اسلام میں بڑا اچھا حکم ہے. یہ حکم نازل کب ہوا؟ اسلام کے ابتدائی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو کعبۃ اللہ کی چابی وہ ایک خاندان کے پاس ہوتی تھی. وہ خاندان والے کعبے کا دروازہ اپنی مرضی سے کھولتے، جس کو وہ اجازت دیتے وہ کعبے میں جاتے، عبادت کرتے. کعبے کے دو دروازے ہوتے تھے، ایک دروازے سے داخل ہوتے، دوسرے دروازے سے نکل جاتے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی کعبے میں جاؤں. آپ رسول اللہ کا مرتبہ جانتے ہیں، مکے والے ہیں، ان کے باپ داداؤں کا بسایا ہوا مکہ ہے، ان کا پورا خاندان مکے میں ہے، مکے میں سرداروں میں سے ہے، ان کا خاندان سرداروں کا خاندان ہے، کعبے کے متولی ان کے دادا تھے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے خاندانی اعتبار سے بھی. آپ نے چاہا کہ کعبے میں جاؤں، تو جن کے پاس کعبے کی چابی تھی، دروازہ وہ کھول کر دروازے کے سامنے وہ ٹھہرتے اور جس کو اجازت دیتے وہ اندر جاتا. رسول اللہ بھی لائن میں ٹھہرے ہوئے تھے. جب رسول اللہ کی باری آئی تو کہا، اے محمد آپ نہیں جا سکتے. رسول اللہ بازو ہٹ گئے، کیا کریں. اس وقت جو پوزیشن میں رسول اللہ تھے مکے میں، کمزور مسلمان، مسلمان مظلوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، آپ بازو ہٹ گئے. تھوڑی دیر ٹھہرے رہے اور لوگ جاتے رہے نکلتے رہے، اور یہ جو چابی والے صاحب تھے وہ دیکھتے رہے کہ محمد خاموش ٹھہرے ہوئے. بہرحال رسول اللہ کا بھی ایک مرتبہ اور مقام، اور ان کی وہ شرافت اور ان کے وہ اخلاق اور ان کا وہ خاموشی سے ہٹ کر ٹھہر جانا، وہ اس نے ان کو متاثر کیا ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد کہا، محمد آؤ جاؤ، تم بھی جاؤ، جاؤ تم بھی، اجازت دے دی. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے کے لیے آئے تو ان سے کہا جن کے پاس چابی تھی، उनका नाम उस्मान बिन अबी तलहा आता है किताबों में, उनसे कहा उस्मान तुम्हारा क्या ख्याल है कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि ये काबे की चाबी मेरे हाथ में होगी और जिसको मैं जिसको चाहूंगा उसको दूंगा। सुभान अल्लाह, क्या सिचुएशन में है और क्या बात कर रहे हैं। हालत यह है कि वो इजाजत दे तो अंदर जा रहे हैं, वो रोके तो रुक रहे हैं, लेकिन उनका यकीन और उनका ईमान देखिए, क्योंकि अल्लाह की तरफ से उनको पता है कि ये काबा आपके कब्जे में, ये मक्का पूरा आने वाला है, आप सब्र कीजिए, ये आने वाला है, ये हालात हैं इस वक्त के, मगर ये आपके कब्जे में आएगा, टाइम आ रहा है उस वक्त आपके कब्जे में होगा। ये दावा और ये बात रसूल ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता इस पोजीशन में, कि जहां रोके तो रुक गए, इजाजत दिए तो अंदर जाते हुए कहा कि कल अगर ये चाबी मुझे मिलने वाली है तो उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा। तो उन्होंने कहा ऐसा होने वाला है, उनके तो हाथ में भी नहीं हो सकता ये, कैसा कब होगा, मक्का तो पूरा हमारे हाथ में है, मक्के में तो हम बसते हैं और हम रहते हैं, कुरैश रहते हैं, यहां जोर हमारा है, ताकत हमारी है, तुम कहां से चाबी हासिल कर लोगे। कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं तो समझूंगा कि उस दिन कुरैश जलील हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं, कुरैश को जिल्लत नहीं होगी, उस दिन कुरैश को इज्जत मिलेगी। बात आई गई, कई साल गुजर गए, यहां तक नौबत आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी, मदीने मुनव्वरा चले गए। फिर मौका ऐसा आया कि मक्का फतह हुआ। अब जब मक्का फतह हुआ, उससे पहले एक मर्तबा रसूलुल्लाह मक्के को उमरे के लिए गए तो कुरैश ने रोक दिया कि मक्के में नहीं आ सकते, रसूलुल्लाह वापस हो गए, सुलह हुदैबिया हुई, उसके दूसरे साल उमरा कजा किया, उसके तीसरे साल 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ, 8 साल के बाद। उससे पहले कितने साल गुजरे अल्लाह जाने। अब 8 साल के बाद मक्का फतह हुआ, 10,000 से ज्यादा सहाबा रसूलुल्लाह के साथ मक्के में दाखिल हुए। तो उस दिन ये जिनके पास चाबी थी वो बचते और छुपते फिर रहे थे कि आज मेरी खैरियत नहीं है, ये चाबी आज मेरे हाथ से जाएगी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिल हुए तो हजरत अली से फरमाया कि काबतुल्लाह की चाबी लाओ, उस्मान के पास से चाबी लाओ। अब ये उस्मान दौड़ते बचते बचाते इधर उधर जा रहे थे, हजरत अली ने ढूंढा, बाज रिवायतों में मालूम होता है कि वो काबे के ऊपर चढ़ गए, तो हजरत अली वहां गए और कहा कि चाबी दो। उन्होंने इनकार किया तो हजरत अली ने पकड़कर जबरदस्ती उनके हाथ को मोड़कर उनके हाथ से चाबी ली और लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले फरमाया। रसूलुल्लाह ने काबे का दरवाजा खोला और आप अंदर दाखिल हो गए, और जो आपने करना था, जितने बुत थे वो गिराए और इबादत की अल्लाह की। अब आप सोचें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में चाबी आई है, 10,000 से ज्यादा सहाबा रसूलुल्लाह के साथ हैं, जो मक्का छोड़कर गए थे बड़े बड़े सहाबा वो तमाम रसूलुल्लाह के साथ हैं, और ये सब मक्के वाले ही हैं, अबू बकर भी हैं, हजरत उमर अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान, अली, हजरत अब्बास, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक्कास, अबू उबैदा बिन जर्रा, बड़े बड़े सहाबा सब ठहरे हुए हैं काबे के बाहर, और अब सबको इंतजार है कि आज ये चाबी किसको मिलने वाली है। जिसको भी मिले बहुत बड़ी सआदत, बहुत बड़ी खुशकिस्मती और बड़ी तारीखी बात होगी, और ख्वाहिश है हर एक को कि ये चाबी आज मुझे मिले, काबे की चाबी हमें मिले, एक बड़ा शर्फ है। इंतजार में है सहाबा के रसूलुल्लाह बाहर आएंगे तो चाबी किसको देंगे। ادھر جنہوں نے چابی رسول اللہ کو دی تھی عثمان بن ابی طلحہ وہ بھی ایک کونے میں ٹھہرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی یہ آیت کعبۃ اللہ کے اندر نازل ہوئی یہ آیت پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا اللہ حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت اس کے حوالے کرو جس کی چیز جس سے تم نے لی ہے اسی کو دو چابی جس سے لی تھی اس کو دے دو رسول اللہ نے کہا عثمان کہاں ہے سارے صحابہ پریشان کہ عثمان ہی کو پوچھ رہے ہیں عثمان سر جھکائے ہوئے حاضر ہوئے حیران کہا کہ ہا کا خالدتن تالدتن فرمایا یہ لو چابی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو سرکار نے فرمایا کہ یہ چابی تم لو اور ہمیشہ کے لیے لے لو جو بھی تم سے لے گا وہ ظالم ہوگا جو بھی زبردستی تم سے لے گا وہ ظالم ہوگا حیران منہ کھول کر دیکھ رہے ہیں کہ کیسا انصاف ہے اسلام کا یہ کیا حکم ہے یہ ان کو بتایا گیا اللہ نے آیت اتاری ہے کہ تمہاری امانت تمہارے حوالے ہے یہ تمہاری امانت ہے اللہ نے کہا جس کی امانت اس کو دے دو تمہاری امانت تمہارے سپرد کر دی گئی تو پھر وہیں حضرت عثمان بن ابی طلحہ اسلام میں داخل ہوئے وہ دن اور آج 1400 سال گزر گئے یہ دن یہ چابی اسی خاندان میں اب تک چلی آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں کہ فرمایا کہ یہ چابی لے لو ہمیشہ کے لیے لے لو دو خوشخبریاں ہیں ایک تو یہ کہ یہ چابی تمہارے خاندان میں ہمیشہ رہے گی دوسری خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے خاندان میں ہمیشہ مرد بچے پیدا ہوں گے جو کعبے کی چابی کے حامل ہوں گے اٹھانے والے اور نگران ہوں گے تبھی تو وہ کعبے کی نگرانی کریں گے تو دو خوشخبریاں ہیں اور تیسری بات یہ کہ جو بھی بادشاہ زبردستی لے گا وہ ظالم ہوگا اس میں یہ بھی وارننگ ہے چنانچہ اتنے بادشاہ دنیا میں آئے گئے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کہے کہ چابی اب ہمارے پاس ہونا چاہیے کعبہ ہے یہ شرف ہم کو ہونا چاہیے کسی نے کہا ہمیں نہیں چاہیے بھائی کعبے کی چابی آج تک ابھی کچھ دن پہلے اخباروں میں آپ لوگوں نے جو خبر پڑی ہوگی کہ جن کے پاس چابی تھی ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے کو وہ چابی دی گئی امام حرم اور تمام لوگ آ کر انہوں نے ان کو اس کا ذمہ دار بنایا کہ اب آپ یہ چابی رکھیں تو عثمان بن ابی طلحہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی کو شیبہ بن ابی طلحہ کو وہ چابی دی کہ یہ چابی اب تم رکھو اب وہ شیبی خاندان کعبۃ اللہ کی چابی رکھتا ہے عرض یہ کرنا تھا دوستو اور بزرگوں کہ امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے ہم لوگ امانت کو ایک مخصوص چیز سمجھ کر رکھے ہیں کہ امانت یہ ہے خالی کہ کوئی لا کر ایک انولپ دے دیا پیسوں کا کہ یہ میری امانت ہے رکھو تو آپ اس کو ویسے ہی رکھیں ویسے ہی دے دیں امانت اتنی چیز کا نام نہیں ہے امانت بہت پھیلا ہوا لفظ ہے اور کئی جگہوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ہر چیز امانت اپنے پاس ہوتی ہے اولاد ہمارے پاس امانت ہے ان کی صحیح تربیت کرنا ان کو صحیح تعلیم دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے شاگرد استاد کے پاس امانت ہے وقت امانت ہے آپ کے اور ہمارے جسم اعضاء یہ تمام امانت ہیں ہر چیز کا صحیح استعمال کرنا قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان, کہ امانت کا بوجھ ہم نے اس کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ امانت اٹھاؤ گے؟ آسمانوں نے کہا ہم سے نہیں ہوتا. زمین سے کہا امانت کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ زمین نے کہا ہم سے نہیں ہوتا. پہاڑوں سے کہا گیا تم اٹھاؤ گے؟ پہاڑوں نے کہا ہم سے نہیں ہوتا. وحمل اہل انسان, انسان نے کہا میں حاضر ہوں. اس کے بدلے کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. انسان نے کہا میں حاضر ہوں. تو انسان نے اس امانت کا بوجھ اپنے ذمے لیا. اب دوستو اور بزرگوں, ہم سب کو اپنے اندر امانت اور دیانت لانا چاہیے. اس ایک ہی حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ, جس کے پاس عہد کی پابندی نہیں, عہد کا پاس و لحاظ نہیں, اس کا کوئی دین نہیں ہے. تو اس لیے عجیب و غریب بات ہے کہ جس قوم کے پاس یہ اللہ کے احکامات ہوں اور جس کے پاس یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہوں اور جس کے پاس آخرت کی پکڑ کا پکا یقین ہو, سب سے زیادہ امانت ان کے پاس ہی ہونا چاہیے. سب سے زیادہ امانت مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے. لیکن ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ کیا میرے پاس یا ہماری قوم میں امانت ہے؟ میرے اندر امانت ہے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ ہم قوم کی شکایت کرتے ہیں, لوگوں کی شکایت کرتے ہیں. قوم افراد سے بنتی ہے, قوم انڈیویجول کا نام ہے. آپ اور میں مل کر ایک مسلمان قوم اور مسلمان جماعت ہے. ہر فرد اپنی جگہ یہ طے کرے کہ میں دھوکہ نہیں دوں گا, میں دھوکہ نہیں دوں گا. کیوں؟ میں مسلمان ہوں, میں دھوکہ نہیں دے سکتا. میں بددیانتی نہیں کروں گا. کیوں؟ میں مسلمان ہوں, میں بددیانتی نہیں کر سکتا. دنیا کو یہ تأثر مسلمان جس دن دے, یا دنیا میں جس دن یہ تأثر پیدا ہو کہ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا, مسلمان بددیانتی نہیں کرتا, مسلمان جھوٹ نہیں بولتا, تو پھر سچویشن دوسری ہوگی ہماری. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.